خدا ختم الانبیاء سلام صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرجہم پر علی والا دلی سلوات اللہم صلی علی محمد وآلی محمد وعجل فرجہم. برائے خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم. تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج الشریف کے لیے باری دیگر بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ. سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغیبۃ الالہیہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کے دلوں کے مخفی رازوں کو جاننے والا نیتوں کے احوال سے واقف آنکھوں کی خیانت سے آگاہ وہ رب جو ہم سب کی صداؤں کو دعاؤں کو سننے والا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا اور تمام انسانوں کو پیدائش کے وقت ایک جیسا پیدا کیا. یہ انسان کا کام ہے
کہ وہ اپنی زندگی میں ہدایت کے راستے کو حاصل کرتا ہے یا گمراہی کے راستے پر چلتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکراً اور اما کفورا, کہ ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے, اب تمہارا کام ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو یا کفران نعمت کرو, برائی کے راستے پر جاؤ یا ہدایت کے راستے پر چلو. انسان اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے, اپنے کاندھوں پر ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھاتا ہے. اسی لیے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے, مثلا لڑکی 9 سال کی شرعی تمام ہو کر 10ویں سال میں داخل ہوتی ہے, تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے مکلف. اب اس کے اوپر تکلیف آ گئی ہے, تکلیف یعنی سختی, ایک اللہ نے ذمہ داری کا بوجھ جو ڈالا تھا وہ ہو گئی ہے, یہ لڑکی مکلف ہو گئی ہے, بالغ ہو گئی ہے, بلوغت کے دور میں داخل ہو گئی. اسی طرح لڑکا 15 سال شرعی تمام ہو, 16ویں سال میں داخل ہو, مکلف ہو جاتا ہے. یہ لفظ آپ کو تحفظ المسائل میں بہت ملے گا. جو مکلفین ہیں جس کے اوپر تکلیف ہے, اللہ نے تکلیف ڈالی ہے مکلفین کے اوپر, اب اس بوجھ کو اٹھانے والا, ذمہ داری کو سمجھنے والا وہ خدا کے نزدیک محبوب ہے. جو تکلیف کو اٹھاتا ہے, جو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے, پروردگار عالم سے نزدیک ہو جاتا ہے. ان ذمہ داریوں میں جو ایک انسان کو اٹھانی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں, مثلا نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے اور دوسری چیزیں ہمارے جن, لیکن پروردگار عالم نے ایک بہت خوبصورت بیان قرآن کریم میں اس حوالے سے دیا کہ تم میں سے بہترین امت, تم میں سے بہترین گروہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں, لوگوں میں سے وہ سب سے زیادہ اچھے. کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم میں سے بہترین امت وہ ہے جو لوگوں کے لیے باہر نکلتی ہے, اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. یعنی وہ گروہ جو صرف اپنی ذمہ داری ہی نہیں نبھاتا بلکہ یہ ذمہ داری بھی اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہے کہ دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے, دوسروں کو امر بالمعروف اور نہیں از منکر کرے. امر بالمعروف نہیں از منکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہمارے فروعات دین میں سے جو فروع دین 10 ہیں, ان میں سے 2 چیزیں امر بالمعروف اور نہیں از منکر کی ہیں. واجبات میں سے لازمی ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ اس کام کو ضرور انجام دیں, اور بعض جگہوں پر ہر شخص کے اوپر امر بالمعروف نہیں از منکر کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک گروہ ایسا جو بڑی سطح پر امر بالمعروف نہیں از منکر کرے, اور ہر فرد جتنی اس کی ذمہ داری بنتی ہے اچھائیوں کا حکم دینے کی اور برائیوں سے روکنے کی, اس کو وہ اپنے انفرادی اور ذاتی طور پر بھی انجام دے. پروردگار عالم نے کہا کہ یہ سب سے بہتر امر بالمعروف نہیں از منکر کرنے والا گروہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے, سب سے زیادہ بہتر ہے لوگوں میں سے, کیونکہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کا کام, یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ائمہ اطہار کا دور تھا اور ائمہ نے اپنے زمانے میں کام کیے. جو امام کے جانشین اور امام کے نمائندے کام کرتے ہیں, یہ وہ کام ہے. اب اگر کوئی شخص اس راہ میں کھڑا ہوتا ہے, مثلا علم کے راستے میں آتا ہے, عالم بن جاتا ہے, اس کی ذمہ داری امر بالمعروف نہیں از منکر کے حوالے سے زیادہ ہو جائے گی. لیکن ہر فرد پر جو جانتا ہے, علم رکھتا ہے, ہر وہ شخص جو علم رکھتا ہے کسی بھی دین کے بارے میں, دین کی کسی چیز کے حوالے سے, نماز کے حوالے سے, روزے کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ امر بالمعروف نہیں از منکر کرے. درود بھیجے گا محمد. امر بالمعروف نہیں از منکر حضرت علی علیہ السلام کے حکومت کے دور میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے نظر آتا, کیونکہ حقیقت یہ کہ اس کا سب سے اچھا مظاہرہ امر بالمعروف نہیں از منکر کا حکومت اسلامی میں ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہمیں حکومت اسلامی میں امر بالمعروف نہیں از منکر نظر آئے گا. سب سے بڑی ذمہ داری حکومتوں کی ہے اس کام کو کرنے کی, اسی لیے ائمہ اطہار کے حق کو پروردگار عالم نے ولایت اور رہبری میں بیان کیا. ائمہ اطہار ولی ہیں, رہبر ہیں, حکومت کا حق ان کے پاس ہے. جو پاور میں ہوگا، جو طاقت میں ہوگا، وہی سب سے زیادہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے سکتا ہے، برائیوں سے روک سکتا ہے. حکومت اسلامی ہو، حکومت اسلامی میں حدود اور قصاص کا امپلیمنٹ، لوگوں کے اوپر حدود اور قصاص کو جاری کرنا، دین کے جو احکامات ہیں ان کو لاگو کرنا، یہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا بہترین طریقہ ہے. مثال کے طور پر اگر حکومت اسلامی ہو تو ہر اس گناہگار کو، ہر اس مجرم کو جو سزا اسلام نے، قرآن نے بتائی ہے، شریعت نے بتائی ہے، ویسی ہی سزا دی جائے گی. امر بالمعروف نہی عن منکر ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں یا دوسرے اسلامی ممالک میں کیا اسلام کے مطابق امر بالمعروف نہی عن منکر ہو رہا ہے؟ بڑی سطح پر ویسا امر بالمعروف نہی عن منکر نہیں ہے، کیونکہ جن کا کام ہے کرنا امر بالمعروف نہی عن منکر، وہ اپنی ذمہ داری کو تو نبھا ہی نہیں رہے. وہ حکومتیں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، سب جگہ گناہ ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی، دوسرے اسلامی ممالک میں بھی، لیکن اسلام کے قوانین، اسلام کے احکامات لوگوں کے اوپر جاری نہیں ہو. ہم نے اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کیسے سمجھنا ہے؟ کہ مولا نے جو حکومت کی اس میں کیسا دور تھا حضرت علی کے زمانے میں، کہ جب مولا کائنات کہیں نکلتے تھے کوفہ میں اپنے حکومت کے دور میں، گلی کوچوں میں، بازار میں، تو مولا کی آمد کی وجہ سے کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مولا کی نگاہوں کے سامنے کوئی غلط کام کرے. امام کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ غلط کام کرے. یہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا بہترین نظارہ ہے تاریخ اسلام میں. ہمیں مظہر نظر آتا ہے امر بالمعروف نہی عن منکر کا، کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات عدل اور انصاف کا نفاذ کرنے والے تھے. علی ابن ابی طالب کسی کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اگر کوئی غلط کرے گا تو مولا اس سے سزا پائے گا. اسی لیے روایتوں میں آیا کہ علی کو علی کی عدالت نے قتل کر دیا. مولا کائنات عدل اور انصاف کا نفاذ کرتے، اس وجہ سے مولا کو قتل کیا گیا. کوفہ کے مسجد میں امام کے سر پر ضرب لگی، تو امام کے دور میں کیونکہ امام کے پاس پاور تھی، امام کے پاس طاقت تھی اور امام کی حکومت تھی، تو کوئی اتنا نہیں کرتا تھا کہ امام کے سامنے غلط کام کرے یا امام کو خبر پہنچ جائے. اور اگر امام کو خبر ملتی تھی کہ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو سزا ملتی تھی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب پاور اہل بیت کے پاس ہو، قوت اہل بیت کے پاس ہو، حکومت اسلامی ہو. جب حکومت اسلامی نہیں ہوتی تو وہ اوپر کی سطح کا جو خوف ہے وہ لوگوں کے دل سے نکل جاتا ہے. خوف اور امید دونوں عوام کے اندر ضرور ہونی چاہیے. ہم اور آپ امر بالمعروف نہی عن منکر کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ اگر حکومت اسلامی نہیں ہے تو کیا دوسرے لوگوں کی گردنوں پر امر بالمعروف نہی عن منکر کی ذمہ داری نہیں؟ سب کی گردن پر ہے، کسی کی گردن پہ کم ہے اور کسی کی گردن پر زیادہ ذمہ داری. کوئی زیادہ امر بالمعروف نہی عن منکر کے حوالے سے ذمہ داری رکھتا ہے اور کوئی شخص کم ذمہ داری رکھتا ہے. ہماری ذمہ داری، مثال دوں گی کہ ہم سب خواتین جو ہیں وہ کم از کم اپنے گھروں کے حوالے سے ضرور ذمہ دار ہیں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے. جو لوگ ممبروں پہ بیٹھ رہے ہیں وہ ممبر پر ذمہ دار ہیں. یہاں سے جو عزاداری کا ایک نظام ہے، ذاکری کا، عالم عالمائیں یہاں بیٹھتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اور سب خواتین کم از کم اپنے گھر کے اعتبار سے ہم سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ ماں تربیت کی ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی. مائیں جو گھروں میں نظام جاری کرتی ہیں ان کا فریضہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو انجام دیں، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اب یہ اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے. اولاد کی تربیت کیا ہے؟ اولاد کی تربیت یہی امر نہی ہے. ہم لوگ بہت دفعہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اپنے بچے سے کہتی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولو، کہ نہی عن منکر ہے. آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں کہ ہاتھ دھو کیونکہ طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان، یہ امر بالمعروف ہے. آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں بڑوں کو سلام کرو، یہ امر بالمعروف ہے. بچے سے کہتی ہیں بڑوں کے سامنے بدتمیزی نہ کرو، کہ نہی عن منکر ہے. ہم مجلسوں میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں بچوں کو سمجھاتی ہیں، دیکھو مجلس میں جاؤ گی اور مجلس میں ہنسنا نہیں کیونکہ بری بات ہے، یہ آپ نے کہا کہ نہی عن منکر ہے، گھر سے آپ سمجھا کر لے کر آئے. نہیں از منکر کے مجلس کا احترام ہے تو فلاں لباس نہیں پہن کے جانا جو زینت میں شمار ہو. زینت میں شمار ہوگا تو مجلس کی بے احترامی ہے. یہ غم کی محفل ہے, اس میں غم کی طرح سے آنا چاہیے. جب ہم امر بالمعروف نہیں از منکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نتیجہ نظر آتا ہے. اور فرض کریں یہ نظام ختم ہو جائے, ہم کہنا چھوڑ دیں, کوئی کسی کو نہ کہے, کوئی کسی کو نہ روکے, اور سب انسان اپنی مرضی سے کام کرنا شروع کر دے تو نظام درہم برہم ہو جائے. ہر شخص اگر اپنی مرضی چلانا شروع کر دے, خواہشات کے اوپر چلنا شروع کر دے, تو ہر چیز کا تقدس اور احترام ختم ہو جائے گا. اب بھی امر بالمعروف نہیں از منکر ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل مفقود ہو گیا, کہ کم ہے اس کو اور زیادہ ہونا. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ نماز کو رواج دینا ہے, سب نے نماز اپنی اپنی پڑھی, یہ ایک انفرادی ذمہ داری ہم نے پوری کی. ہم اپنی نماز پڑھیں اور ہماری اولاد نماز نہ پڑھے, اولاد کو ہم حکم نہ دیں کہ وہ نماز پڑھے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امر بالمعروف کی ذمہ داری کو ترک کر دیا, بچوں کو نہیں بتایا کہ نماز پڑھنی, یا اس میں کمی کی. ایک دفعہ کہا, دو دفعہ کہا, تین دفعہ بچوں سے کہہ دیا, بار بار نہیں کہہ رہے, بچے نمازی نہیں بنے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا, کئی دفعہ کہا, نہیں سنا, اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. یعنی چند دفعہ کہہ دیا تو اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اب بچہ اگر نہیں پڑھ رہا تو اس کی اپنی مرضی ہے. امر بالمعروف اور نہیں از منکر کی کچھ شرائط ہے. شرائط یہ ہے کہ بعض جگہوں پر کس طرح سے اثر ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. گھروں میں جو مائیں امر بالمعروف نہیں از منکر کرتی ہیں, اس میں جو اثر ہونا ہے اس کی کیفیات مختلف ہے. کسی بچے کے اوپر پیار سے اثر ہوگا, اس کو پیار سے سمجھانا ہے. کسی بچے کے اوپر اشارے کنائے سے اثر ہوگا, اس کو اشارے کنائے سے سمجھانا. سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. اسی طرح سے بچوں کو بار بار کہنے سے اثر ہوتا ہے. دوسروں کا معاملہ اور ہے اور اپنی اولاد کا معاملہ اور, جس کے اوپر ہم خود ذمہ دار ہیں. بچوں کو جب تک بار بار کسی بات کے لیے حکم نہیں دیا جائے گا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا. مثلاً ہم اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو پیسٹ کرنا ہے. آپ عام زندگی میں دیکھ لیجئے, ظاہر ہے مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کے لیے نبی اکرم نے کہا کہ اگر اس میں لوگوں کے لیے زحمت نہیں ہو جاتی تو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو واجب قرار دے دیا جاتا. اتنی اہم صفت ہے, کوالٹی ہے مسواک کرنے کی, کہ یہ عادت بننی چاہیے ہر مومن اور مومنہ کی. کتنی دفعہ کرنا چاہیے, اگر ہم صحت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کم از کم دو دفعہ تو ضرور کرنا چاہیے. یہ بچوں میں عادت ڈیولپ کرنا والدین کا فرض ہے, خصوصاً ماں کا. بعض لوگ نہیں کرتے, اکثر لوگ کر رہے ہیں لیکن اتنی پابندی سے نہیں کرتے. اب اسی عادت کو بچے کے اندر پختہ کرنا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن میں کوئی بچہ جس دن ماں نے پہلے دن اس کے ہاتھ میں ٹوتھ پیسٹ اور برش پکڑایا وہ ایسا عادی ہو گیا کہ ہمیشہ کرتا رہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت شاید کوئی ریئر ہے کوئی کیس مل جائے تو بہت خوش نصیب ماں. کئی سالوں تک آپ کو اس کے اوپر بچے کو پریکٹس کروانی ہوتی ہے, برش کیسے دھو کر رکھنا ہے, ڈھکن لگا کے رکھنا ہے, برش کیا نہیں کیا, یاد آوری بار 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 آپ کہتی ہیں اس بات کو, تب بچہ عادی ہوتا ہے ایک کام کا. اسی طرح سے دوسرے معاملات, دین کے معاملے میں کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بچے کو ایک دفعہ کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو تو اب ہماری ذمہ داری ختم ہوگی, اس کو پتہ ہے واجب ہے. یہ جو جملہ ہے کہ پتہ ہے واجب ہے, یہاں سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. بلکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے واجبات کا, لیکن ان کو یاداوری کروانا, بار بار یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے. مسئلہ زاداری ہم کرتے ہیں, کتنی چیزیں آپ کو پتہ ہے, بار بار کیوں ذکر ہوتا ہے؟ کتنے دنوں سے آپ جناب سکینہ کے ہی مصائب سن رہے ہیں, کیوں بار بار سنتے ہیں؟ کہ بار بار تذکر یادآوری، نماز میں ایک ہی چیز بار بار کی جا رہی ہے، وہی سورہ فاتحہ پڑھنے، ہر چیز کی یادآوری مشق اور ریپیٹیشن بہت ضروری. اسی لیے امر بالمعروف نہی عن منکر میں بھی بچوں کے لیے خصوصاً یادآوری ضروری ہے، اور ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کسی ماں کی چند دفعہ کہنے سے یا سستی کرنے سے. مثال کے طور پر سوسائٹی میں رائج ہے کہ لوگ چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور خصوصاً جو ینگ جنریشن ہے وہ صبح نماز کی اٹھنے کی عادی نہیں ہے. مائیں اگر اٹھتی ہیں تو وہ ایک آدھ دفعہ اگر آواز لگا دیتی ہیں. بچے جو تین ایج میں ہیں یا اس سے نیچے والے، لڑکیاں اگر بالغ ہوئی ہیں 10 سال کی ہوں گی، فجر کی نماز تو سب پر واجب ہے. اگر وہ مشکل سے اٹھ رہی ہیں اور ہم آسانی سے اٹھا کر یہ سوچ لیں کہ کیونکہ نہیں اٹھی، دو دفعہ آواز لگا دی تھی، اب ہم امر بالمعروف کے ذمہ دار نہیں، ہم نے ان کو بتا دی. امر بالمعروف میں بار بار کہنے کے ساتھ بعض جگہوں پر سختی بھی ہے، جیسے کہ نماز کے حکم میں دیکھیے کہ مولا کے آپ مصائب میں سنتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں
محمد محمد
برائے مہربانی مجلسوں میں موبائل مت لایا کریں، اور اگر آپ لے کر بھی آتے ہیں تو اس کو اندر رکھ دیں، یہ تقدس مجلس کے خلاف ہے. یہ بھی امر بالمعروف نہی عن منکر ہے کہ ہم معروف کو رائج کریں اور منکرات کو روکیں. یار تقدس مجلس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں لازمی کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر لگے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، لگے کہ ہم مجلس کا احترام کرتے ہیں. جب دو لوگ تین لوگ مجلس کا احترام نہیں کر رہے ہوتے، پورے مجلس کے افراد کے اوپر اثر پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور برائیوں کو روکنے کی توفیق عطا کرے. درود بھیجے گا محمد پر. تو وہاں پر سختی کرنا جہاں آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی واجب ہو جاتا ہے. مولا نے ابن ملجم کو جگایا تھا، دشمن کو، قاتل کو. کیا امام نہیں جانتے تھے کہ میرا قاتل ہے؟ کیا امام نہیں جانتے تھے کہ اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں؟ لیکن حضرت علیہ السلام کی سیرت ہے کہ مولا نمازیوں کو اور غیر نمازیوں کو بھی، ابن ملجم جیسے لوگوں کو بھی نماز کے وقت جگاتے ہیں. ہر ایک کو جگا رہے ہیں حضرت علیہ السلام، کوئی سوتا نہیں رہ سکتا. امام رضا علیہ السلام کے گھر میں تمام کنیزوں کو، غلاموں کو نماز کے لیے جگایا جاتا تھا، نماز کے وقت پر بیدار کیا جاتا تھا. سب کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھروں میں یہ کلچر پیدا کریں کہ اٹھائیں بچوں کو. اگر بچہ آرام سے نہیں اٹھتا تو آپ جو ترکیب اس وقت استعمال کرتی ہیں جب بچے کو اسکول جانا ہوتا ہے، کوئی ہے ایسا جو کہے کہ کیونکہ نہیں اٹھ رہا آج اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا جو کہے آج نہیں اٹھ رہا تو آپ اس کو امتحان نہیں دلواتے؟ امتحان بھی دلواتی ہیں آپ، جیسے بھی اٹھانا اٹھاتی. اس ترکیب سے اٹھانا آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا، کیونکہ جگانا اہم ہے. ابھی بچہ جو 14-15 سال کا لڑکا ہے یا 9-10 سال کی لڑکی ہے، جس کے اندر اتنی طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ خود سے اٹھ جائے، اتنا شور بھی پیدا نہیں ہوا. ہر عبادت کی معرفت سب میں ایک جیسی نہیں ہوتی. جو ماں باپ میں ہے عبادت کی معرفت، وہ ہمارے چھوٹے بچوں میں نہیں ہوگی، جوانوں میں نہیں ہوگی. ہم یہ چاہیں کہ جس جذبے کے ساتھ، جس معرفت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، ہمارے نئے بچے جو ابھی نمازی ہوئے ہیں، جن کو نماز کی عادت ہوئی ہے، جو مکلفین ہیں، وہ بھی ایسی پڑھنا شروع کر دیں. کئی سال لگیں گے اتنی محنت کرتے کرتے کہ وہ اس طرح سے نماز کی معرفت حاصل کر لیں کہ عشق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ نماز پڑھیں. بالکل ویسے ہی پھر مثال دوں گی آپ کو کہ جب ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے تو بچہ جو گندے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، 6 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اسکول سے آیا، اس نے فوراً کھانا کھانا شروع کر دیا، کسی کھانے کی چیز کو اٹھا لیا، آپ فوراً ٹوکتی ہیں کہ جاؤ جا کر ہاتھ دھو، کتنے گندے ہاتھ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو ابھی وہ کراہیت اور غلاظت کا احساس نہیں ہے، گندگی کا احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے. یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا، 15-16 سال کا ہو جائے گا، تب وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. اسی طرح سے ابھی بچے کے اندر اگر نماز کی معرفت نہیں تو بار بار کہنے سے کچھ عرصے کے بعد جب اس کا بلوغت کا دور گزر جائے گا چند سالوں کے بعد اس کو یہ نماز کی معرفت آ جائے گی. اکثر عمر کے تقاضے کی وجہ سے بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ایک عمر جب گزر جاتی ہے تو خود بخود انسان کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی. تو اس دور میں والدین ہیں جو بچوں کے معاون اور مددگار ہیں, جن کو ہر جگہ پر بچوں کو ٹوکنا ہے اور سمجھانا ہے. یہی اصول جو ہے وہ تربیت کے, تربیت کا کام ہی ہے. ہم بچوں کو دیکھیں, نگرانی کریں اور ان کو جگہ جگہ پر ٹوکیں اور سمجھائیں, کہیں پر امر کریں, کہیں حکم کریں اور کہیں پر روکیں. یہ بار بار مسلسل عمل کرنے سے بچے کے اندر اچھی عادات ڈیویلپ ہو جاتی. ایک اور چیز ہے امر بالمعروف نہی عن منکر کے حوالے سے. ایک نقطہ یہ کہ جب ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو یہ نقطہ سمجھانا ضروری ہے کہ مکافات عمل, دنیا دار مکافات عمل, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں عمل کے بدلے میں یہیں پر دیکھنی پڑتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے عمل کی وجہ سے یہاں بھگتنی پڑتی ہیں. ہم جیسا کرتے ہیں ویسا ہی بھرتے ہیں. اور قرآن کریم نے بعض مثالیں ایسی دی ہیں, یہ جو قرآن کریم قصے سنا رہا ہے, کہانیاں سنا رہا ہے, اس کے پیچھے درس ہی درس. قرآن کریم نے امر بالمعروف نہی عن منکر کے کتنے نمونے بتائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑے وہ کیا کر رہے ہیں, یہ نہی عن منکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, کہ کیا امر بالمعروف ہے چھوٹے کا بڑے کو, جس میں یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو کچھ نہ کہے, بلکہ اگر بڑا بھی غلطی کر رہا ہے چھوٹا بھی سمجھا سکتا ہے. بڑے میں اتنا ضرب ہونا چاہیے کہ چھوٹے کی بات کو بھی سن لے. مکافات عمل میں پروردگار عالم نے سورہ کہف میں ایک جگہ پر جہاں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے, درود بھیجے گا محمد اللہ پر, اس مقام پر جہاں حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں, ایک ایسے مکان پر پہنچتے ہیں جہاں ایک دیوار ٹوٹ رہی ہے اور اس دیوار کی مرمت کرتے ہیں دونوں مل کے, باوجود اس کے کہ اس جگہ کے مکین رہنے والے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ مہمان نوازی کریں, قدردانی کریں اور ان کو کوئی معاوضہ دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہاں والے تو ایسے ہیں جو حقیق ادا نہیں کرتے, مزدوری بھی نہیں دیتے ہیں, کھانے کو بھی نہیں پوچھتے ہیں, اور پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو بناتے ہیں, حضرت موسیٰ سے مدد لیتے ہیں. جب وجہ پروردگار عالم نے بتائے, جب جناب خضر نے حضرت موسیٰ کو راز بتائے ہر کام کے, تو بیان کیا کہ اس دیوار کے نیچے ایک باپ نے اپنے بچوں کے لیے جو یتیم ہو گئے تھے بعد میں, اور باپ کو پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں, خزانہ محفوظ کر کے رکھا تھا تاکہ بچوں کے مستقبل کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے کوئی چیز محفوظ رہ سکے. باپ نے یہ نیک کام کیا, پروردگار عالم نے اس کے عوض میں دو نبیوں کو اس دیوار کی تعمیر کے لیے بھیج دیا تاکہ خزانہ محفوظ رکھ سکے, بچوں کے لیے میراث محفوظ ہو جائے. تو پروردگار عالم ایسے کڑیاں ملاتا ہے, جب ہم نیکی کرتے ہیں تو خدا خود بخود ہمارے مسائل کو سنبھال لیتا ہے, جب ہم برائی کرتے ہیں تو خود بخود ہماری برائی کا نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یہ وہ عمل ہے مکافات عمل, جس کو ہم بچوں کے ذہن میں بٹھا دیں کہ آج تم نے اگر کسی کا ایک روپیہ لیا ہے تو تمہیں اس کے بدلے میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. آج اگر تم نے کسی ایک کا مذاق اڑایا ہے, جیسے قرآن کریم کہتا ہے کہ تم دنیا میں اچھے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے, اب قیامت میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. ہر چیز کا بدلہ, جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے, یہاں پر بھی وہاں پر بھی نتیجہ دیکھنا پڑے گا. تو جب ہم مائیں, خصوصاً کیونکہ خواتین کی محفل ہے, اور جو گھر ہے وہ پہلا درس کا, پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہے. جتنا بچہ ماں کی آغوش سے سیکھتا ہے کہیں اور سے نہیں سیکھتا. جو کچھ گھر سے بنا کر آپ نے باہر نکال دیا, اس کے بعد جو ہونا ہے وہ کم ہے, جو کچھ آپ نے گھر کے اندر کر لیا وہ زیادہ ہے. اس کے اوپر پالش ہوگی اس صورت میں کہ جب ہم نے بچے کی بنیاد کو مضبوط بنایا. بچہ حریص نہیں ہے, بچہ چور نہیں ہے, بچہ جھوٹا نہیں ہے, بچہ خائن نہیں ہے, بچہ امانت دار ہے, تو آپ کو فائدہ ہوگا. یہ صدقہ جاریہ, یہ ساری بیسک بنیاد, جیسے مونٹیسری کا کام ہوتا ہے بچے کی بنیاد کو مضبوط کر دینا. اگر بچپن میں مونٹیسری اچھی مل گئی تو یہ بچہ آگے یونیورسٹی تک جو ہے وہ بہت اچھا نکل جائے گا. لیکن اگر درسگاہ میں ہی خرابیاں پیدا ہو گئیں, درسگاہ میں مونٹیسری میں ہی خرابیاں رہیں, امر بالمعروف نہیں از منکر کے سلسلے میں, تو ساری عمر تک کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں, ان کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا نہیں آتے, برش کرنا نہیں آتا, تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, کسی بھی چیز کی تمیز نہیں. یعنی وہ پہلے اسباب جو گھروں میں ملنے چاہیے ان کو نہیں ملے, ان کی ماؤں نے انہیں نہیں سکھائے. تو پہلا درس جو ہم نے اپنے بچوں کو دینا امر بالمعروف نہیں از منکر کے حوالے سے, وہ سب سے زیادہ اہم ہے. درود بھیجے گا محمد اللہ
صلی اللہ محمد محمد واجل فرج امت.
بچوں کو بتانا اور اجتماعی طور پر اس چیز کو زندہ کرنا, ایک تو ہمارے گھر کا کام اور اسی طرح سے اجتماعی طور پر اس چیز کو زندہ کرنا امر بالمعروف نہیں از منکر کے ذریعے سے ہی باقی ساری چیزیں بھی زندہ ہوں گی. روایات میں آیا کہ جب امر بالمعروف نہیں از منکر زندہ ہوتا ہے تو نمازیں زندہ ہوتی ہیں, امر بالمعروف نہیں از منکر زندہ ہوتا ہے تو روزے زندہ ہوتے ہیں, باقی ساری عبادتیں اسی کے اوپر منحصر ہیں. جب بتایا جائے گا کہ نماز پڑھو تبھی تو نماز کا رواج ہوگا. ہماری سوسائٹی میں نماز زندہ نہیں ہے. جو چیز زندہ ہوتی ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں, اس کا مظاہرہ ہوتا ہے, وہ نظر آتی, اور جو چیز مردہ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. اگر نماز زندہ ہو تو نظر آئے, جیسے عزاداری زندہ ہے نظر آ رہی ہے, لیکن نماز زندہ نہیں. اس کی ایک دو مثال دے دوں کہ ہم کیسے نمازوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور کیسے نہیں ہو رہی ہیں زندہ. نماز زندہ اس وقت ہو سکتی ہے جب نماز کا ٹائم ہو, جیسے بعض مجالس مغرب کے وقت پر ختم ہوتی ہیں, 6:10 پر مجلس ختم ہوئی ہے, یا بالکل مغرب کے بعد شروع ہو رہی ہیں, مجمع بیٹھا ہوا ہے, اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد مجلس نے شروع ہونا ہے. اب بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے اذان کا احترام ہے, نماز کا احترام نہیں. اذان سن لی, دوپٹہ سر پر رکھ لیا, اور جب اذان ختم ہو گئی دوپٹہ اتر گیا, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد, اور درود کے بعد مرثیہ شروع ہو گیا. ہم نے اذان کا احترام کیا لیکن نماز کا احترام نہیں کیا. در حقیقت یہ اذان جو ہے وہ نماز کا مقدمہ ہے, نماز کا بلاوا ہے, نماز کے لیے جمع کیا تھا, یہ اللہ خیر العمل کی طرف بلایا تھا. تو جب نماز کا ہم احترام نہیں کرے, صرف اذان کا احترام کرے, تو ہم نے نماز کو تو زندہ نہیں کیا. اذانیں زندہ ہیں کہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں, لوگ سروں پر دوپٹہ رکھ رہے, لیکن نمازیں زندہ نہیں. مغرب کا وقت ہے اور گھر والا یہ کام کرتا ہے کہ وہ دسترخوان فوراً بچھا دیں گے. دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے, سب کو کھانا کھلانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے, اور جانمازیں نہیں بچھتی, جانمازوں کی طرف دعوت نہیں جاتی. دسترخوان بچھانے کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں اور نماز نہ پڑھیں. کوئی پڑھنا بھی چاہے تو وہ کھانے کے لیے بیٹھ جائے گا. اور کچھ لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر نماز پڑھ لیں, ایک کمرے کو مخصوص کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں. عملاً کیا ہوتا ہے کہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کلچر جو ڈیویلپ کرنا ہے, جہاں ہم زندہ کر رہے ہوں ہر چیز کو, نماز کو, یہ عزاداری کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ہماری عزاداری کے پہلے اور بعد میں نمازیں زندہ ہوں, جس سے جن لوگوں کو شوق نہیں ہے ان کو بھی شوق پیدا ہو نماز پڑھنے. 10 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ 11واں بھی کھڑا ہو جائے, اس کو بھی ایک ہمت افزائی ملے, حوصلہ ملے نماز پڑھنے کو, اور یہاں سے شوق بڑھے گا. جو چیز زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف لوگوں کی رغبت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ کلچر نماز کا ڈیویلپ کرنے کی توفیق دے. اس میں جس کا جو جو حصہ ہے وہ اسے حاصل کرنا چاہیے, اسے اپنانا چاہیے. یوں نہ گھبرائیں کہ کہیں پر ایسا نہیں ہوتا اس لیے ہم کیوں کریں, لوگ برا مان جائیں گے. لوگ امر بالمعروف نہیں اس منکر کیوں نہیں کرتے, کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ برا مان جائیں گے, ہم سے روٹ جائیں گے, ان کو اچھا نہیں لگے گا, وہ کہیں گے دیکھو چھوٹا ہے ہم سے کہہ رہا ہے, یہ یوں کر رہا ہے. یہ ساری برائیاں لینا ہی تو جہاد ہے کہ لوگ برا بھی کہہ رہے تو کر رہے ہو, لوگ برا بھی مان رہے ہوں تو کرے انسان، کیونکہ یہ تو عذر نہیں ہے کہ اگر کوئی برا مان رہا ہے تو ہم ذمہ داری چھوڑ دیں، وہ بے حسی ہے، بے غیرتی ہے کہ انسان خاموش رہے اور بعض لوگوں کے مخلوق کی رضا کا خیال رکھے۔ فرض کریں اگر آپ کا کوئی بھائی سو رہا ہے، سوتا ہوا بھائی جس کو خود نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے قریب میں کوئی بچھو بیٹھا ہو اور بچھو بس اس کو کاٹنے والا ہو، تو ہم اگر آواز نہ اٹھائیں، اس کو نہ جگائیں کہ بچھو کو کسی چیز سے نہ ماریں، تو تھوڑی دیر بعد بچھو اس پر ڈس لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کی۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کو بچایا جائے کسی بھی طریقے سے، یا بچھو کو مار کے یا اس کو وہاں سے ہٹا کے۔ اسی طرح سے امر بالمعروف کی اہمیت، جب ہم بتاتے ہیں، کہتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، تو عیناً اس کو برائی سے بچا کر بچھو سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا بھائی جب قبر میں جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کہ ہمدردی ہے مومنین کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ پروردگار عالم نے کہا کہ مومنین بعض ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں دوسرے بعض کے اوپر۔ کچھ لوگوں نے اگر یہ بیڑا اٹھایا ہے تو انہوں نے سرپرستی کا کام کیا ہے دوسرے مومنین کے مقابلے میں۔ ان کی فضیلت کو پروردگار عالم نے بتایا کہ ان کا مرتبہ بلند ہے دوسرے مومنین کے اوپر۔ یہ جب حق کے راستے میں آتے ہیں تو پروردگار عالم کہتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ اثر میں کیا ہے کہ جب ایمان اور عمل کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین بھی کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، حق اور صبر کی تلقین ہے کہ جو اس راستے میں آئے گا اس کو بہت مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، اس کو صبر اور استقامت سے کام لینا پڑے گا۔ لوگ اس کو طعنے بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان آیتوں سے، جو جا کر پڑھیں، اگر آپ جو پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ تمسخر کرنے والے بہت ہیں، برا بھلا کہنے والے بہت ہیں، طعنے دینے والے بہت ہیں۔ رسول اللہ کو بھی دیے، ائمہ اطہار کو بھی دیے، انبیاء کو بھی دیے، لیکن کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا؟ 900 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، صرف 80 لوگ تبدیل ہوئے۔ جب میں اس دور کو دیکھتی ہوں اور اس دور کو دیکھتی ہوں تو ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری حالت انبیاء اور آئمہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ ہم جہاں کہیں بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور ہو۔ اثر ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اثر ہے لوگ سنتے ہیں اچھی بات کو۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تاثیر ہے، قبول کرتے ہیں، یہ اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کم ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے اس کام کو انجام دیا جائے۔ اتنی اہمیت ہے اس فعل کی کہ حضرت علی علیہ السلام درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد علی محمد و اجل فرجہم۔ مولانا نے نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں اس عمل کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو، مثال میں بیان کیا کتنی فضیلت۔ مولا فرماتے ہیں، بس تھوڑا سا بیان کر دوں کہ سمندر کا تصور کریں، سمندر جب ہم لفظ سنتے ہیں یا کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں ساحل سمندر کے، تو کوئی کنارہ ہمیں نظر نہیں آتا، کہاں ختم ہو رہا ہے سمندر، نہ دائیں نہ بائیں نہ آخر۔ اور دہن کی ترائی کو تصور کریں کہ دہن میں کتنی گیلاہٹ ہوتی، کیا ترائی۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جہاد کے مقابلے میں سمندر کی دہن کی ترائی کی نسبت۔ جہاد یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تلوار اٹھانا، دشمن سے لڑنا، وہ دہن کی ترائی کی مانند ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا سمندر کی مانند ہے۔ کتنی عظیم عبادت کہ اگر کہیں نماز نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے۔ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا تو نمازیں زندہ ہو جاتی۔ کہیں حجاب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں۔ کسی گھر کے اندر فحشا ہے، برائیاں ہیں، بے حیائی ہے، بدتمیزیاں ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں۔ اگر ہوتا تو برائیاں مٹ جاتی، بڑے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تو برائیاں ختم ہو جاتی۔ بڑوں کی بڑائی اللہ نے اسی لیے رکھی کہ بچے ماں باپ کے کنٹرول میں رہے، ان کے حکم کو سنیں۔ جب برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ نبی اکرم نے کہا کہ ایک وہ دور بھی آئے گا کہ جب معروف منکرات میں اور منکرات معروف میں تبدیل ہو جائے گا۔ لوگ اچھائیوں کو برائیاں اور برائیوں کو اچھائی سمجھنے لگیں گے، اقدار اور ویلیوز تبدیل ہو جائیں گے. جو چیزیں اچھی ہیں جس کو قرآن نے کہا اچھائی ہے، لوگوں کی نظر میں برائی ہو جائے گی. جس کو قرآن نے کہا برائی ہے، لوگوں کی نظر میں وہی اچھائی ہو جائے گی. اگر قرآن کریم کہہ رہا ہے حیا اور عفت اچھائی ہے، معاشرے میں حیا اور عفت بری سمجھی جانے لگے گی، عورتیں لڑکیاں بے پردہ پھریں گی. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انفاق کرنا اچھائی ہے، تو معاشرے کے اندر بخل کی صفت پیدا ہو جائے گی. لوگ اپنے پیسے بچا رہے ہوں گے، دین کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، قمص نہیں نکالیں گے، صدقات نہیں دیں گے، غریبوں کی مدد نہیں کریں گے. قرآن کریم کہہ رہا ہے خواہشات نفسانی برائی ہے، نفس پرستی، جو دل چاہے وہ کرو، لذت پرستی ہماری سوسائٹی میں رائج ہے. ہر انسان یہی سب کچھ کر رہا ہے، دوڑ ہے مادہ پرستی کی، پیسوں کی دوڑ اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کی دوڑ. والدین کا احترام، والدین کی خدمت، والدین کے سامنے جھکنا، قرآن کریم کہتا ہے یہ اچھائی ہے. اور آج ہماری سوسائٹی میں ماں باپ گھروں میں تنہا رہ رہے ہیں، ماں باپ پریشان حال ہیں، ماں باپ کہیں اور ہیں، اولاد کہیں اور ہے. ماں باپ پڑے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کی اولادیں زندہ ہوتی ہیں، دنیا کے گوشوں کنار میں ہوتی ہیں، موجود بھی ہوتی ہیں تو نہیں کر. یہ سب کیا ہے کہ معروف منکرات میں، منکرات معروف میں تبدیل ہو گئے. اور نبی اکرم نے کہا اس سے بھی برا یہ ہوگا کہ لوگ منکرات کا حکم دیں گے، امر بالمنکر کریں گے، نہیں از معروف کریں گے. یعنی بڑے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اچھے کام نہیں کرو اور برائیاں کرو، کہ ایسا نہیں ہے سوسائٹی. ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، مختلف قصے سنتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے لڑکیاں اگر مدرسے چلی گئیں یا ان کو شعور آ گیا، انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا، مائیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں یہاں پر پردہ اتارو، کیونکہ فلاں جگہ پر یہاں مکس گیدرنگ ہے، یہاں ہمارے رشتے دار ہیں، یہ شادی کی محفل ہے، اتنی تیاری کر کے آئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کیا غریب ہیں، ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں. نہیں معلوم کتنی باتیں، جو یہ باتیں ہیں یہ کیا ہے، یہ منکرات کا حکم دینا ہے اور معروف سے روکنا ہے. پردہ کر لیں گے تو یہ وہ باتیں جو عام ہیں، تو رشتے کہاں سے آئیں گے. نہیں معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں. یہ جو رواج ہے منکرات کا، منکرات رائج ہو گئے اور اچھائیاں ختم ہو گئیں. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اچھائی کرنے میں شرم محسوس ہو اور برائی کرنے میں شرم محسوس نہ ہو. آج کوئی عورت اگر پردہ کر کے شرم محسوس کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں. اور کوئی عورت بے پردہ پھر کر شرم محسوس نہ کرے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. کیونکہ ہم اچھائی کر کے تو شرما رہے ہیں اور برائی کرنے سے نہیں شرماتے، جبکہ در حقیقت انسان کو شرم محسوس آنی چاہیے غلط کام کرنے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مخلوق کو دیکھ رہے اور خالق کو نہیں دیکھتے. ہماری نظر میں اللہ نہیں ہے بلکہ لوگ ہیں. ہم وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں کہ لوگ کس دید سے دیکھ رہے ہیں. اچھا فلاں کام کر لو کیونکہ یہاں پر لوگ اس دید سے دیکھتے ہیں. اسی لیے رویہ بھی بدلتے رہتے ہیں. منافقت کیا ہے کہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ والا گروہ ہے، ایسا گروہ ہے، بہت ماڈ اسکاٹ ہے، اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ویسے ہی کرنا شروع کر دیں گے. جہاں دیکھیں گے ابھی یہاں پر میجورٹی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ مذہبی خیالات کی ہے، وہاں پر پردہ کر کے چلے جائیں گے. یہ سب منافقانہ رویے اس وجہ سے ہیں کہ دین رائج نہیں، اچھائیاں رائج نہیں ہیں. شرم اگر کوئی محسوس کرتا ہے اچھائی کو کرنے میں، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ معاشرہ صرف امر بالمعروف نہیں از منکر انفرادی نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے میں اچھائی کا رواج ہونا چاہیے تاکہ دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے. جب امام کا ظہور ہوگا تو یہی ہوگا، اب تک ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو دین رائج ہو جائے گا، دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. کسی کو لوگوں کے تانا اور تشنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ لوگ شرم محسوس کریں گے. ناممکن ہو جائے گا اپنے گھر سے بے پردہ باہر نکلنا، ناممکن ہو جائے گا کسی نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا، ناممکن ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو اور لوگ نمازیں نہ پڑھیں. شرم محسوس کریں گے کہ نماز کا ٹائم ہے اور جہاں پر نماز زندہ نہیں ہو رہی. ایران میں کتنی کمیٹیاں، کتنے ادارے صرف اس کام کے لیے بنے ہیں کہ وہ امر بالمعروف نہیں از منکر کریں، نماز کو احیا کریں. یعنی صرف ایک مسئلے کی، نماز کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اب کیا کیا کہ صرف درس نہیں دیے بلکہ بہت سی جگہوں کے اوپر جگہیں بنائی. مقدمات فراہم کرنا بھی امر بالمعروف نہیں از منکر کا واجب ہو جاتا ہے. مدرسہ ہوگا تو لوگوں کو ہم امر بالمعروف نہیں ہنس منکر کریں گے، مدارس ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا دین میں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یہ جو عزاداری ہے فرش عزا ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے. اگر ممبر سے امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد ہے شہادت، بیان نہ ہو ممبروں سے، ذاکرین ذاکرائیں یہ کام نہ کریں تو ممبر کا ہدف ختم ہو جاتا ہے. فرش عزا اسی لیے بچھتی ہے، فرش عزا کو بچھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دین کی بات کو بتائیں، اچھائی کا پرچار کریں، برائیوں سے روکیں. اور اگر دین کی باتیں نہیں بتائی جاتی تو حق عزاداری ادا نہیں ہوتی. یہیں سے ہمیں امام حسین کے مقصد شہادت کو بتانا. اسی طرح سے مدرسوں کا کام، یہ تو سوا دو مہینے کی عزاداری، مدارس کا کیا کام ہے؟ مدرسے بھی اسی لیے بنائے جاتے ہیں جہاں پر حکومت اسلامی ہے یا جہاں مومنین اور مومنات کام کر رہے ہیں وہاں پر مدارس ہیں. الحمدللہ ایران میں بہت مدرسے ہیں، بہت سی مساجد ہیں اور آباد بھی ہیں. نماز کو زندہ کرنے کے لیے جو انہوں نے ادارے بنائے، اس نے جگہ جگہ پر نماز کے حکم کو لکھ کر بھی لگایا. بعض مثالیں ایسی ہوتی ہیں، بہت عمومی ہوتی ہے لیکن اثر ہے، کہ صرف کہنے کا ہی نہیں بلکہ لکھے ہوئے کا بھی بہت اثر ہوتا ہے. جیسے آپ کسی جگہ پر یہ دیکھتی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ماحول دیکھا کہ یہاں صاف ستھرا ہے، وہاں انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی غلط کام کر دے، وہاں پان کی پیک تھوک دے، جہاں لکھا ہے پان کی پیک تھوکنا منع ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھ کر پڑھ کر اور شرم محسوس ہوئی ماحول کو دیکھ کر کہ یہ صاف ستھرا ہے. اب یہاں نہیں کوئی کرے گا، لیکن جہاں گند دیکھ رہے ہیں کہیں گے چلو اتنا گند ہے ہم بھی کر لیتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے، یہ انسان ہے کہ جب دیکھتا ہے جیسا ماحول ہے، مقدمہ ہے، آپ کو موقع دیا جا رہا ہے تو آپ نے بھی وہ کر لیا. آپ کسی محفل میں انٹر ہوئی، وہاں دیکھا کسی نے پردہ نہیں کیا ہوا. ابتدائی مراحل میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے پردہ کرنا شروع کیا، دیکھا کہ کسی نے پردہ نہیں کیا، شرم محسوس ہو رہی ہے کہ سبھی نے اتارا ہوا ہے، اچھے سے اچھے ہیئر اسٹائل ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے ہیں. اب کسی کے دل میں یہ کسک پیدا ہو اب ہم بھی اتار دیں، کیونکہ اس مقابلے میں ہم نے بھی تو شریک ہونا ہے. اسی لیے مکس گیدرنگ حرام، اسی لیے مکس گیدرنگ کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ انسان کی خواہشات ابھارتی ہیں، اسے آپ نے وہاں پر اتار دیا. باہر آئے کر لیا، پھر کسی اور محفل میں داخل ہوئی، وہاں دیکھا اچھا یہاں ماحول ایسا ہے، اس کے مطابق آپ نے جب دیکھا کہ سب کے سر پر چادر ہے، سب کا سر ڈھکا ہوا ہے، آپ نے بھی ڈھک لیا. میری شکل دیکھ کر لوگ اپنے سروں کے اوپر رکھ لیتے ہیں چادریں، یہ کیا ہے؟ پروردگار عالم ہمیں محفوظ کرے کہ ہم ایمان کو دل میں داخل کریں، دل ہمارے اتنے مضبوط ہو جائے کہ کہیں بھی چلے جائیں جہاں ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو عمل کرنے والا ہو، پھر بھی ہم عمل کرنے والا ہوں. عملاً اس چیز کو رائج کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن اور مومنہ کی ذمہ داری ہے، تاکہ عمل کرنا آسان ہو جائے. وہ گھر جس میں ماں اور باپ دونوں ایک خیال کے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے. جس گھر میں ماں یہ کہہ رہی ہوتی گانے نہ سنو، باپ گانے چلا رہا ہے، ماں کہتی ہے فلمیں نہ دیکھو، باپ فلمیں دیکھ رہا ہے، یا باپ کہتا ہے فلم نہ دیکھو، ماں خود دیکھ رہی، اب یہاں بچوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ماں یا باپ کے لیے بھی جس کا معاون اور مددگار، جو اس کا لائف پارٹنر ہے، وہ اس خیالات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہی چیز ہے جس کو ہمیں طلب کرنا ہے امام کے ظہور کے بعد، یہی وہ مسائل ہیں جو ہمارے حل ہو جائیں گے امام کے ظہور کے بعد. اب اس زمانے میں جو اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے اس دور میں، اس کے لیے مولانا نے کہا وہ ایسا ہے جو دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ پر رکھنے والا ہے. جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، جس نے عمل کیا، سب بے نمازی اور نماز پڑھنے والا ہے، سب بے حجاب ہیں وہ حجاب کرنے والا، غیبت سنتا ہے تو کھڑا ہو کر چلا جاتا ہے احتجاج کرتا ہے، یہ نہیں از منکر ہے. عمل خود نہیں از منکر اور امر بالمعروف بن جاتا ہے. ایک انسان جو عمل کر رہا ہے وہ سب سے بڑا عامل، عمل کرنے والا، امر بالمعروف اپنے عمل کے ذریعے سے کرو. دیکھو میں نے عمل کر کے دکھایا. بعض لوگ کہتے ہیں مشکل ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ نمونہ عمل ہے. وہ کیسے کر رہا ہے؟ جو ایک کر رہا ہے وہ آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. اس نے بھی تو اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے، گناہوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچایا، اس کی مثال ہے. وہ خود امر بالمعروف نہیں از منکر کا سب سے بڑا سمبل. پروردگار عالم ہمیں عمل کے ساتھ، جو مائیں گھر میں خود عمل کر رہی ہوتی ہیں، امر بالمعروف کر رہی ہوتی، آپ نماز کے وقت پر کھڑی ہو گئی، خود آپ نے اول وقت نماز پڑھی، آپ کا امر عمل بے معروف ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتی، چاہے کہ ایسا بھی مسئلہ آ جائے، کتنی بھی مشکل ہو جائے، کتنے بھی نقصانات آ جائیں، ہمیشہ سچ بولا، آپ کے بچے نے ہمیشہ دیکھا ماں نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کبھی بھی جھوٹ بولنے کے لیے کہا بھی نہیں، اچھا فلاں مشکل آ گیا فون پہ یہ کہہ دو، دروازے پہ یہ کہہ دو، اس کو ایسے ٹال دو، یہ عمل نہیں دیکھا بچے نے، وہ سیکھے گا ہی نہیں، اس کو پتا ہی نہیں یہ بھی چیز کیا ہوتی ہے، جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے، دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے، فریب دینا کیا ہوتا ہے، بچے نے نہیں سیکھا، یہ امر بالمعروف ہے، آپ نے اچھائی کا اس کو عمل کے ساتھ حکم دیا، زبان سے کہے بغیر بہت سا امر بالمعروف نہیں از منکر انسان کر دیتا ہے جب خود عامل ہو، زبان سے کہے اور معاشرے میں رائج کرنے کے لیے لکھ کر بھی لگائے، جیسے میں نے آپ کو صفائی دست ایمان کی مثال دی، دیکھ کر آخر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو اس بابت میں بہت اہم، کہ لوگ کیونکہ برا سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی یہ کہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ ایسے اچھا کر لیں، ہر انسان اسی بات سے تو جھجکتا ہے کہ کوئی دوسرا برا نہ مان لے، ترپوک ہوتے ہیں لوگ، اپنی عزت کے معاملے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، اگر ہم نے کہہ دیا تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام نے فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میرے عیوب کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہر انسان کو جان لینا چاہیے کہ جو اس کی اصلاح کر رہا ہے اس کا سب سے اچھا دوست، اور جو انسان کو جس حال میں وہ ہے اسی میں چھوڑ دیتا ہے اور نہیں کہتا کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے یا تم یہ اچھائی حاصل کر لو، اس اچھائی کو اپنا لو، وہ سب سے بڑا دشمن، آئمہ کی نگاہ میں وہی سب سے زیادہ آپ کا ہمدرد ہے جو آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ جو مسکے لگانے والے لوگ ہیں اور ہر ایک کی ہاں میں ہاں کرنے والے لوگ ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، وہ دوست نہیں ہوتے، جو آئینہ دکھانے والے افراد ہیں وہی ہمارے سچے دوست ہیں، اور آئمہ نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ اب یہ حدیث اگر آپ کو کئی دفعہ دیکھنے کو مل جائے جس کے اوپر آپ کی نگاہ پڑے، بعض امام بارگاہوں میں بعض جگہوں پر جو بینرز اور حدیثیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، امام حسین علیہ السلام کا کوئی کال لگا ہوا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کال لگا ہوا ہے، جس سے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، صرف زبانی نہیں بلکہ تحریر کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ پڑھ کر لوگوں کے اوپر اثر ہو۔ ایران کی کوچہ اور گلی میں آپ کو نظر آئیں گے کتنی جگہوں پر سائن بورڈز کے اوپر حدیثیں لکھی ہوئی، جب محرم شروع ہوتا ہے چند دنوں پہلے سے، ایک دو دن پہلے سے اور کچھ دنوں تک ہمیں جو احادیث نظر آتی ہیں بورڈز کے اوپر، تو اس سے ہمارے قلوب کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہر حدیث آئمہ کی مردہ دل کو زندہ کرنے والی، ہر حدیث، احادیث کو لگانا، دوسروں کو تحفہ دینا، وہ کتابیں تحفہ دینا جو بہترین کتاب، وہ چیزیں فراہم کرنا بچوں کے لیے جس سے دینی کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، مثلا کوئی مووی بھی ہو سکتی ہے جیسے اصحاب کہف ہے، مریم مقدس ہیں، کتنی ایسی موویز آ گئی ہیں جو دینی ہیں، اچھی موویز ہیں، بجائے اس کے کہ غلط چیز بچے دیکھیں یہ چیزیں دیکھیں، اچھی کتابیں ہیں اور خوبصورت کتابیں ہیں، کلرنگ بکس ہیں جن میں اچھے طریقے سے بچوں کو امر بالمعروف نہی از منکر کیا گیا ہے، طاہرات کے حوالے سے ان کی بہت ساری ایسی نشو اشاعت ہیں جس کو ہم حاصل کر کے بچوں میں دین کا رجحان پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو اہل بیت عصمت طہارت نے سخت ترین دور میں کیے، ہم بہت اچھے دور میں بیٹھے ہوئے، سید سجاد نے اگر موقع دیکھا امام نے بدترین وقت میں، جب بنو امیہ کی حکومت ہے، یزید ان کے بابا کو، ان کے گھرانے کو قتل کر چکا ہے، اور امام سید الساجدین کوفہ اور شام کے دربار میں آتے ہیں، اس وقت مولا نے باوجود اس کے کہ قدرت نہیں ہے کمزور ہے، طاقت نہیں ہے ضعیف ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، اہل بیت اس وقت طہارت کی توہین کی جا رہی ہے، ممبر پہ بھیج کر بار بار ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ایسے میں ممبر پر جا کر امر بالمعروف نہیں از منکر کرتے. مولا نے ان سخت ترین حالات میں اپنی ذمہ داری کو انجام دیا. جناب زینب نے کوفہ اور شام کے بازار میں کیا کیا؟ کیوں امام حسین علیہ السلام ان بیویوں کو، ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے؟ کیونکہ ان بیویوں نے اور بچوں نے امام کے پیغام کربلا کو آگے بڑھانا تھا، شہادت کے پیغام کو لوگوں میں پھیلانا تھا. اگر یہ بیویاں امام کے ساتھ نہ ہوتی تو کربلا زندہ نہیں رہ سکتی. تبلیغ کا کام، امر بالمعروف نہیں از منکر کا، سید سجاد نے اور بی بی زینب ام کلثوم نے کوفہ اور شام میں انجام. اس کام کو انہوں نے کمزور ہونے کے باوجود، ضعیف ہونے کے باوجود، دشمن کی طاقت کے باوجود انجام دیا. ہمارے لیے مثال ہے زینب کبریٰ، جو بی بی کوفہ کے دربار میں جملہ کہتی ہیں کہ ماں رہی تو اللہ جمیل، جب بی بی کو اس طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ زینب خدا نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا، تمہاری عورتوں کو اسیر بنا دیا، بی بی سب کچھ دینے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، شہادتوں کے بعد، اسارت کے بعد، سختیوں کے بعد کیا کہتی ہے؟ ہم نے خدا سے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہیں دیا. اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، الحمدللہ خدا نے بتایا ہمیں جناب زینب جیسا ایمان عطا کر دیا، بی بی کی خاک پا بنا دے. پروردگار آج ہم اس بچی کا تذکرہ کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو بہت پسند، جس کو مولا سے بہت محبت، اس کے بارے میں امام نے فرمایا مجھے وہی گھر پسند ہے جس میں رباب اور سکینہ. مولا کو وہ گھر اچھا لگتا ہے جس میں سکینہ اور رباب. وہ چار سالہ بچی جس کو بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی، کربلا میں کتنے بڑے بڑے امتحان دیے. عزاداران محترم، ہم امام سید سجاد کے مصائب میں یہ جملہ پڑھتے ہیں، سوز و سلام میں، مرثیوں میں، مولا آپ نے کیا کیا نہ دیکھا. آپ نے اپنے بابا کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا، آپ نے اپنے امو عباس کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا، بازاروں اور درباروں میں پھرائے گئے، بیویوں کے سر برہنا دیکھے. لیکن میرا دل کہتا ہے میں کہوں مولا آپ تو مرد جوان تھے، آپ امام وقت تھے، آپ نے جو کچھ دیکھا خون کے آنسو بہائے. ہمارے مولا زمانے کے امام وارث حسین ان مصائب پر خون کے آنسو بہاتے. وہ بچی جو چار سال کی تھی، جو یتیمہ تھی، جو معصومہ تھی، اس نے کربلا کے بعد کیا کیا نہ دیکھا، اپنے بابا کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا، چھوٹے سے بھائی علی اصغر ششماہے کا سر کو نو کے نیزہ پر بلند دیکھا. اور یہ بچی جب پانی طلب کرتی ہے تو ملائین پانی زمین پر گرا دیتے ہیں، سکینہ پیاسی رہ جاتی ہے. عزادارو سکینہ کبھی اونٹ کی پیٹ پر سے زمین پر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی قافلے میں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک رات ایسی آئی جب زندان شام میں وہ بیوی، وہ یتیمہ امام کی جسے نیند نہ آتی تھی، تھوڑی سی دیر کے لیے نیند آئی، جب بیدار ہوئی تو بین کرنا شروع کر دیے، تو بھی اماں میرے بابا کو بلا دیجئے، تو بھی اماں میرے بابا بھی یہیں تھے، میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے تھے، میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ بیٹا بہت جلد تمہاری ہم سے ملاقات ہوگی، تو بھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے. عزادارو پرسا دیجئے اس کی یتیمہ کا جو شام غریبہ کے بعد سے کبھی چین سے نہ سو سکی تھی، آج بابا کو پکار رہی ہے. تاریخ نے لکھا ہے بی بی کے گریے سے بی بی ام کلثوم ام رباب رونے لگی، جناب زینب گریا کنا ہوئی، سید سجاد رو رہے ہیں. یہ زندان میں یتیم بچے گریا کرتے، یہ صدائے شور و شہر یزید کے محل تک جاتی ہے. ایک زندان، ایک سپاہی آ کر زندان میں کہتا ہے ارے کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا شور و شہر ہے؟ اچھی دنیا میں تنہا رہ گئی جسے آزادی کی بہت تمنا تھی، جسے بہت ارمان تھا رہائی کا، سب کو رہائی ملی، حسین کی یتیمہ کو رہائی نہ ملی۔ یعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے۔ خداوندہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے۔ مارے لہا بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات التماع سے دعا کہتے ان کی جائز حاجات کو پورا کر دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، مسترب ہیں، ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ خداوندہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو خیر و رازقین ہے، تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب فاطمہ زہرا کا۔ پروردگارہ کل مومنین و مومنات کو رزق حلال و وافر عنایت فرما۔ بارے لہا بحق محمد و آل محمد، جو مریض ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام سید الساجدین کا، جو کربلا میں بیمار تھے، کل مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خصوصاً جو لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو التماع سے دعا کہتے ہیں، پروردگارہ ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات اس وقت ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، لبنان میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، پاکستان میں، روزے عاشور جو شہید ہوئے، ان تمام شہیدوں کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو ان کے درمیان زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، خدایا انہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما۔ بارے لہا جو زندان میں ہیں، جو گرفتار ہوئے ہیں، ہمارے وہ جوان جو اس وقت ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید الساجدین کی قید و صعوبت کا، امام موسیٰ کاظم کی 14 سال زندانی کا، خدایا ان گرفتاروں کو جلد از جلد رہائی نصیب ہو۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، ہمیں ان کاموں سے محبت کی توفیق عطا فرما، جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ہو۔ ہمیں ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو۔ پروردگارہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جب امام تشریف لائے اور اب بھی ہمیں امام کی صدا پر لبے کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ، مشتاق حسین ولد اشتیاق حسین، آمنہ خاتون ولد اسکر حسین، عزیز فاطمہ ولد ریاست علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجعل فرجہم، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم۔